السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. محترم حاضرين گرامی، شعبان المعظم کی آخری تاریخیں ہیں، بلکہ یوں کہیے ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہو اور کل آنے والا دن رمضان المبارک کا دن ہو. چاند کا نظر آنا اور پھر اس کے بعد روزوں کا اہتمام کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں. ہم اپنی جانب سے کوئی بھی کام نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو. اگر آج 29ویں تاریخ میں ہم کو چاند نظر آ جائے تو آج سے ہم تراوی کا اہتمام بھی کریں گے اور کل سے روزہ ہمارا شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کل 12 مہینے بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے 12 مہینے بنائے ہیں. اب ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا جو بابرکر اور مقدس مہینہ ہے، ان تمام مہینوں میں بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. آپ یوں سمجھیے جیسے کہ انسان ہے اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ بھی پیدا کی ہے، کان بھی بنایا ہے، ہاتھ اور پیر بھی بنایا ہے، اور دل بھی بنایا ہے اور دماغ بھی بنایا ہے، انسان کے مختلف اعضاء ہیں، لیکن ان تمام اعضاء میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کی بہت بڑی اہمیت اللہ نے بیان کی ہے اور ہم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمارا پیر کٹ جائے جب بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، اگر آنکھ چلا جائے جب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر کسی کو سنائی نہ دے کان اس کے خراب ہو جائے جب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر دماغ کام کرنا بند کر دے جیسا کہ پاگل ہو جاتا ہے انسان، وہ بھی اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل کی حرکت بند ہو جائے تو وہ انسان دنیا ہی سے چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے بدن میں دھڑکتا ہوا جو دل ہے، انسان کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ تمام اعضاؤں کا سردار ہے، اس کی بڑی عظمت ہے. ٹھیک ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ان تمام مہینوں پر فوقیت رکھنے والا مہینہ ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں ہم مومنوں اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے. آپ سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزوں کو مومنوں پر اور مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر، پچھلی ملتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی امت مسلمہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا. اس کا مقصد کیا ہے روزے رکھنے کا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی و شعار پیدا ہو، تقوی پیدا ہو. اب ان روزوں کو کتنے دن رکھنا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایاما معدودات، اس کا مطلب ہے گنتی کے چند دن. گنتی کے چند دنوں سے کیا مطلب ہوا؟ کتنے دن کے روزے رکھنا ہے؟ کیا 10 دن ہیں؟ گنتی میں 10 دن بھی آتے ہیں، 15 دن بھی آتے ہیں، 20 دن بھی آتے ہیں. کتنے دن؟ اس لیے کہ اس کے اندر اجمال ہے، پوشیدہ ہے، ایام معدودات. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوشیدگی کو، اس چھپی ہوئی بات کو آگے کی آیت میں واضح فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بابرکت و مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. جو کلام مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے سراپا، اور لوگوں کو راہ راست پر لانے والی کتاب ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہوں، لکھا ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، لیکن ان تمام کتابوں میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں، ہدل للناس فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو مسلمان، جو مومن اس بابرکت مہینے کو پائے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے، روزوں کو رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت مہینے میں مومنوں اور مسلمانوں کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. روزے رکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں. جو بھی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور بیمار نہ ہو، مقیم ہو، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کی اہمیت سمجھایا کرتے تھے، رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بیان کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلسوں میں رمضان المبارک کے فوائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک نظام الاوقات مرتب کر لیں. ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مجھے کیا کرنا ہے، میرے وقت کو روزے کی حالت میں مجھے کیسے گزارنا ہے. یہ نظام الوقت، نظام الاوقات پورے مہینے کا ہر مسلمان مرتب کرنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں سحری کروں گا، اس کے بعد تھوڑی دیر میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھوں گا، پھر تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر اٹھوں گا تلاوت کروں گا. جو بھی ہے، جس طرح کی بھی ترتیب آپ کے حساب سے بنتی ہے، اس ترتیب سے آپ کو چاہیے کہ ایک نظام الاوقات رمضان المبارک کا اپنے لیے تیار کر کے آپ اپنے دکان میں، اپنے گھر میں، جہاں آپ آرام کرتے ہیں وہاں لگا لیں اور ٹک کرتے ہوئے جائیں کہ میں نے یہ کام آج کا کر لیا، اور فلاں میں نے تلاوت کر لیا، اتنا پارا قرآن مجید کا میں نے پڑھ لیا. اس طرح کا نظام الاوقات آپ اپنے لیے تیار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیاری کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. میں آپ کو وہ خطبہ سنانا چاہوں گا جس خطبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہمیت کے ساتھ اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ شعبان المعظم کی آخری تاریخوں میں بیان فرمایا تھا. بعض محدثین اکرام نے اس بات کی بھی روایت کی ہے کہ اس خطبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو بیان فرمایا تھا. یہ خطبہ بڑے ہی فضیلتوں کا حامل ہے. ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اس خطبے کی ایک ایک بات سننا چاہیے اور ان فضیلتوں کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے تاکہ آنے والے رمضان المبارک میں ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہ پائے اور ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی میں نہ گزرے. ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ اس خطبے کو ہم سنیں اور اس کے ایک ایک جملے کو ہم یاد رکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. میں چاہوں گا کہ آج کے اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو بیان کر. یہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کو روایت کرنے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کو روایت کرنے والے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں بلکہ شعبان کی 29ویں تاریخ، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج جو شعبان کی تاریخ ہے وہ 29 تاریخ ہے، تو 29ویں تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت بڑا مہینہ، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ، سب سے زیادہ رحمتوں والا مہینہ، سب سے زیادہ برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی پورے سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خاص برکتیں اس مہینے میں روزے داروں پر نازل فرماتے ہیں، روزہ رکھتا ہے بندے مومن اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خاص برکتیں روزہ رکھنے والوں پر نازل فرماتے ہیں، تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ شہر مبارک، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تیسری خصوصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے بابرکت رات جو ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر قرآن مجید میں ایک مستقل سورت نازل فرما دیا جسے ہم بھی اور آپ بھی یاد رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہر ایک مومن مسلمان اس سورت کو یاد کیا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی بڑی بڑی سورتوں کے مقابلے میں یہ سورت بہت سی چھوٹی سی سورت ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر والی جو سورت ہے، یہ سورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر کی رات کی فضیلت کو بیان کیا، انشاءاللہ میں اسے آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا۔ لیلۃ فیہ یعنی فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے میں جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسی مقدس رات ہے جس جو رات ہزار مہینوں کی عبادت کرنے کے سے بھی بڑھ کر وہ رات ہوگی، وہ بابرکت رات ہوگی۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایک جملے کو بھی آپ سنیں اور اسے سمجھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت مہینے میں مومن اور مسلمان پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم روزہ چھوڑ دیں، تھوڑی سی کھانسی آ گئی یا تھوڑا سا نزلہ ہو گیا اور ہم یہ خیال کر لیں کہ ہم سے اب روزہ رکھا نہیں جاتا، بیمار کے لیے تو روزے سے رخصت ہے، ہم روزہ چھوڑ دیں گے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آج کل تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تو بہترین موسم عطا فرمایا ہے، ایک خوشگوار موسم عطا فرمایا ہے، تھوڑی سی طبیعت کے اندر کیا ہماری پریشانی سی آ گئی، ہم معمولی سے اس ہیلے کو بنا کر ہم نے روزے کو چھوڑ دیا، ہم سے بھوکا نہیں رہا جاتا، ہم سے پیاسا نہیں رہا جاتا، اس لیے کہ ہماری عادت یہ تھی کہ ہم دوسرے مہینے میں بڑی بڑی مزغن غذائیں ہم تیار کر کے اپنے دسترخوان پہ رکھ لیتے ہیں، ہم اسے کھاتے ہیں، کھا کر ہماری عادت سی بن گئی ہے، اب ہم ان سی چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بھوکا رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے پیاسا رہ سکتے ہیں؟ ایسا خیال ہرگز مت کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن اور مسلمان پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ دیکھیے کتنا پیارا ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مہینے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نفل عبادت کو ضروری قرار دیا ہے، آپ تراویح کی شکل میں پورا قرآن مجید سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین جب وحی لے کر نازل ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے جلدی جلدی یاد کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو اتنی تکلیف نہ دیجئے، اتنا حرکت نہ دیجئے، انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کر دیں، یہ قرآن کو جمانا اور اسے محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنی زبان کو اتنی تکلیف مت دیجئے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، حضرات حفاظ اکرام قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور تراویح کی شکل میں 20 رکعت میں سوا پارا ایک پارا جیسا ہو پڑھاتے پڑھاتے پورے قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہم بعض ہمارے مسلمان احباب کو دیکھتے ہیں جب قرآن مجید کو شروع کیا جاتا ہے پورے ذوق و شوق کے ساتھ آ جاتے ہیں، 2-4 دن تراویح میں شامل رہتے ہیں، اب پھر ان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو تراویح کی نماز نہیں تھی، اب یہ تراویح کی نماز کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں تراویح کی نماز شروع ہوئی، اس لیے ہمارے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی واہیات گفتگو میں اور بیہودہ گفتگو میں آپ مشغول نہ رہیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے رمضان المبارک میں، جبرائیل امین آسمان سے تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے سامنے قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے، اتنی مبارک مجلس وہ سجتی تھی، اور ہم ہیں کہ تراویح کی نماز میں ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہم یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، ہم کیوں پڑھیں، ہم کیوں سنیں؟ اس طرح کی واہیات گفتگو میں ہم مشغول نہ ہو، بیہودہ بحث میں ہم مشغول نہ رہیں، بلکہ ہم پوری اہمیت کے ساتھ قرآن مجید کی پہلی یعنی قرآن مجید کو تراویح کی شکل میں سننے کا اہتمام کریں، پہلی تراویح سے ہم حاضر رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا قرآن تھوڑا سا چھوٹ جائے رہ جائے، جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ پڑھنے کا خاص اہتمام کریں، اگر نہ ہو سکے تو قرآن مجید جو چھوٹ جاتا ہے اسے پڑھنے کا اہتمام کریں، لیکن ہم پورا قرآن نماز میں تراویح کی شکل میں سننے کا ضرور اہتمام کریں۔ بعض احباب کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، 10 رکعت 12 رکعت 14 رکعت ہو گئے، اب آئے دیر سے، عشاء کی فرض نماز ادا کیے اور دوسری جو چیزیں تھیں وہ پڑھتے رہے، آخری کی دو رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے 20 رکعت تراوی کی نماز پڑھ لیا. ایسی سستی اور کاہلی کسی مسلمان کے لیے اچھا نہیں لگتا. آپ نے سنا ہے, سنا ہوگا اور سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے خدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, قرآن مجید کی سورتوں کو پڑھتے چلے جاتے تھے. آپ کا خدم مبارک ہٹتا نہیں تھا, یہاں تک کہ آپ کے خدموں میں ورم آ جاتا. ورم کا مطلب یہ ہے کہ پھول جاتے تھے اور کبھی اس پھولنے کی وجہ سے خدم مبارک میں پھٹن بھی آ جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے معصوم اور اتنا اہتمام کر رہے ہوں, اور ہم ہیں کہ ہم تراوی کی نماز میں قرآن مجید کھڑے ہو کر سننا اور اسے پڑھنا ہمارے لیے برداشت نہیں ہوتا, ہم سے یہ سہا نہیں جاتا. ذرا سمجھنے کی بات تو ہے, ذرا سوچنے کی بات تو ہے, اسے آپ سمجھیں, سوچیں اور اس سلسلے میں غور و فکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وقیام لیلہ تطوعا, رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں, بابرکت راتوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام اپنے اوپر لازم قرار دے لیں, ضروری قرار دے لیں. تراوی کی شکل میں بھی نماز پڑھیں اور قرآن مجید کو سنیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں, اور سحر سے کچھ دیر پہلے آپ بیدار ہو جائیں. بیدار ہو جا کر آپ اس وقت میں تہجد کی نماز آپ پڑھنے کا خاص اہتمام ابھی سے بنا لیں. آپ ابھی سے ارادہ کر لیں کہ رمضان المبارک کی کوئی رات ایسی مجھ پر نہ گزرے گی جس رات میں میں نے تہجد کی نماز فوت کیا, مجھ سے نماز چھوٹ جائے ایسا نہ ہو. ارادہ کر لیں اور اٹھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں, دیکھیں کہ نیند خود بخود بیدار ہو جائے گی. دوسری گفتگو میں, دوسری غلط چیزوں میں مبتلا ہوئے بغیر آپ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور ذکر میں رکھیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اپنی زبان کو رکھیں, اور جب آخری یعنی سحر کا وقت آنے والا ہوگا اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ بیدار ہو جائیں, وضو کریں. وضو کرنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور روئیں, گڑ گڑائیں اپنی حاجتوں کو اور ساری امت کی پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا, من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ نفل عبادت کو انجام دیتا ہے, مثال کے طور پہ نفل پڑھتا ہے, مثال کے طور پہ نفل صدقہ کرتا ہے, یعنی صدقہ جو بھی ہوا, آپ کے پاس 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ جتنا بھی اللہ ہمارے لیے میسر کیا ہم نے صدقہ کر دیا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بابرکت مہینے میں کوئی نفل عبادت کو انجام دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے اس کے لیے فرض کا ثواب دیتے ہیں. نفل کی جو عبادت آپ نے ادا کیا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں فرض کا ثواب دیتے ہیں. ومن ادا فریضتن کان کمن ادا 70 فریضتن فیما سوا.
آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندے مومن جو روزے دار اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، اس بندے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ 70 فرض، ایک فرض آپ پڑھ رہے ہیں لیکن 70 فرضوں کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ 27 گنا آپ کے نامے اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دکانوں میں نماز پڑھے بغیر جماعت کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامے اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، تو اب ہم کیوں نہ کریں کہ اس مہینے میں نفل کا بھی اہتمام کریں، فرائض کا بھی اہتمام کریں۔ یہ جو ثواب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے اور ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، یہ ہم اگر حساب کرنا شروع کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال کھلے گا، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، اس وقت یہ سارا نامہ، یہ سارے ثواب کی باتیں وہاں سمجھ میں آئیں گی، یہ وہاں کی کرنسی ہوگی، وہاں ہمارے ترازو کے اندر یہ اعمال ہمارے زیادہ ہوں گے، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پتا چلیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندے مومن اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو ایسے بندے مومن کے لیے 70 فرض ادا کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اس مہینے کی روزے داروں کے لیے 3 خصوصیتیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں خاص طور پر صبر کا تذکرہ کیا؟ ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں ہو، آپ کے گھر والی نے آپ کے لیے سحری کا انتظام نہیں کیا، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ آگ بگولا ہو گئے اور پورا غصہ آپ نے اپنے گھر والی پہ اتار دیا۔ نہیں، مومن کو چاہیے، روزے دار کو چاہیے، غصہ نہ کرے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھے۔ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ بیپار کر رہے ہیں، کوئی گاہک ایسا آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو بڑا پریشان سا کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ غصہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ روزے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہوئے اس سے کوئی بری بات نہیں کہی، اس پر آپ نے غصہ نہیں کیا، اسے جھڑکایا نہیں، اب آپ کے لیے کیا ثواب ملے گا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والے روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور دوسری خصوصیت اور دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، وہ شہر المواسات، یہ وہ مہینہ ہے جو غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ غیر رمضان میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اب یہاں آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، آپ کو احساس ہوگا ان لوگوں کا درد آپ کے سینے میں جاگے گا جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے پاس تو آپ یہاں تھوڑا سا بھوکا رہ گئے، تھوڑے سے وقت میں آپ پیاسے رہ گئے، لیکن اللہ کے ایسے بہت سارے بندے ہیں جن کے پاس سال بھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھا پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، باوجود اس کے وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ اپنے اندر مواسات کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، غور و فکر کریں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہو تو وہ سال بھر کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم ہیں کہ صبح میں سحری کے وقت میں خوب سیراب ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھایا، اور پھر افطار کے وقت میں تو بڑی مرغن مرغن غذائیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب ایسی حالت میں ہم روزہ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شہر المواسات، اور آگے تیسری خصوصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو روزے دار ہوتے ہیں مسجد میں روزہ رہنے والوں کے لیے کئی چیزیں بھیجتے ہیں، اور مسجد والے دوسرے غریب مسلمانوں کے لیے روزے داروں کے لیے بھیجتے ہیں، اور جو لوگ حرم پاک کو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی عجیب یعنی کتنے پیارے پیارے کھجور دسترخوان پہ روزے دار کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور روزے دار ان کھجوروں کے ساتھ اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ آپ اگر بازار میں جائیں تو وہ سارے کھجور آپ کو نظر نہیں آئیں گے، خریدنے کے لیے آپ بازار میں جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں جو سعودی والے احباب ہوتے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک کے لیے کئی مہینوں سے فریزر میں ایسے پیارے پیارے کھجوروں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ان کھجوروں کو لا کر روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن۔ اب آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندے مومن جو روزے دار کسی روزے دار کا افطار کا انتظام کیا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اس نے روزے دار کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کا انتظام مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس مسلمان کو جو مسلمان روزے دار کے لیے افطار کا انتظام کرتا ہے، وہ اتخو رقبتی ہی من النار، اس کی گردن کو جہنم کی آگ حرام قرار دیتے ہیں۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا، وَكَانَ لَهُ مِصْرُ أَجْلِهِ مِصْرُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور خوشخبری سنایا ان لوگوں کے لیے جو روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنایا جو لوگ افطار کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے لیے ثواب عطا فرماتے ہیں، اس طرح کا ہی ثواب روزے دار کے لیے افطار کا انتظام کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے دار کے ثواب میں سے کم کر کے جو افطار کرا رہا ہو اس کے لیے ثواب دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دیا، من غیر ان ینتقص من اجره شیء، روزے دار کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کم کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلات والسلام نے جب یہ خوشخبری سنائی, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو زمانہ تھا بڑی تنگی کا زمانہ تھا. آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی روزے دار کے لیے ہم افطار کا انتظام کر دیں یا اس کے کھانے کا پینے کا یا روزے کے کھولنے کا انتظام کر دیں, یہ کوئی مشکل نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراقی عطا فرمایا ہے, خوشحالی عطا فرمایا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا وہ دور تھا جس دور میں کوئی فراقی نہیں, بڑی تنگی. وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ کہ آپ کے لیے تنگی ہو لیکن دوسروں کا آپ انتظام کرتے تھے. یہ صفت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی. انہوں نے پوچھ لیا, قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس اتنی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کے لیے افطار کا انتظام کریں, تو پھر اس ثواب کو ہم کیسے حاصل کریں. لیس کلنا, ہم میں سے ہر ایک کی طاقت اتنی نہیں ہے. ما یفطر به الصائم, جس کے ذریعے سے ہم روزے دار کا افطار کا انتظام کر سکیں, اے اللہ کے رسول ہم کیا کر سکیں, ہم کیسے اس ثواب کو حاصل کریں. قربان جائے آقا نامدار داغدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ حاد الثواب, یؤتی اللہ حاد الثواب من فطر صائما على تمرة او على مزغة لبن او شربة من ماء. آخر نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ افطار کرانے والا بھی اس ثواب کو پانے والا ہو جائے گا جس نے ایک کھجور کے ذریعے سے کسی روزے دار کا افطار کرا دے. ایک کھجور کے ذریعے سے کسی روزے دار کا افطار کرا دے, یا یہ ہے کہ ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے کسی روزے دار کا افطار کرا دے, یا یہ ہے کہ دودھ کا تھوڑا سا ایک گھونٹ یا لسی اسے میسر ہو جائے. اللہ مزغتی لبن, ایک لسی کا تھوڑا سا حصہ اگر پلا کے روزہ افطار کرا دے, اس افطار کرانے والے کے لیے بھی یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. حدیث میں اور بھی کچھ باتیں ہیں, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کے لیے جو خوشخبریاں سنائے ہیں, جو بشارتیں سنائے ہیں, ان تمام خوشخبریوں کو حاصل کرنے والے ہو جائیں. رمضان المبارک کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ ہمارے قائد ہمارے مولانا حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب تھے, ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان دوست تھے اور وہ چلے گئے, لیکن اب یہ رمضان میں ہم حضرت کو نہیں پا رہے ہیں. آپ حضرت کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کا اہتمام آنے والے رمضان کی راتوں میں آپ کریں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کو علیین میں جگہ عطا فرمائے. ہم جامع مسجد مسلم چارٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے جو مجلہ جامع العلوم نکالتے آ رہے ہیں, انشاءاللہ آج بھی اس کا اجرا ہوگا. اس مجلے میں خاص طور پر رمضان المبارک سے متعلق تمام مضامین کو جمع ہم نے کیا ہے. اس کے اندر آپ زکات کے بھی مسائل آپ پالیں گے, اور اس کے اندر آپ عید کے بھی مسائل پائیں گے، آپ اس کے اندر روزے کی بھی مسائل، اعتکاف کے مسائل، یعنی رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں ہم مومن انجام دیتے ہیں ان تمام عبادتوں کو یکجا کرنے کی ہم نے اس کی کوشش کی ہے. آپ اسے ضرور خریدیں اور اسے خرید کر لے کر جائیں. انشاءاللہ نماز کے بعد اس کا اجرا ہوگا. ہم نے خصوصیت کے ساتھ علی جناب الحاج کے رحمان خان صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائے اور اس مجلے کا اجرا فرمائے، اور یہاں اجرا کرنے کے بعد انشاءاللہ یہاں سے بنی گپا جائیں گے، اور بنی گپا میں انشاءاللہ ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. علی جناب شامل رہیں اور اس ادارے کے لیے آپ دعائیں خیر کریں تاکہ یہ ادارہ ترقی کرتا ہوا آگے بڑھے، اور یہاں زیادہ سے زیادہ عمارتیں بھی تعمیر ہوں، اور یہاں پڑھنے والوں کی زیادہ تعداد آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی بہت زیادہ تعداد میں طلب آئے اور اپنی تعلیمی پیاس کو بجھائیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی ہم تمام کو طاقت و توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا، آپ اس میں تشریف لائیں. آپ حضرات شاید غور کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اطراف میں جو کمپاؤنڈ کی دیوار ہے اسے پینٹ بھی مارا جا رہا ہے، اسے پاک و صاف بھی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض احباب اشتہار لا کر جہاں بھی دیوار میں خالی جگہ ملتی ہے وہاں لگا کر چلے جاتے ہیں، جبکہ مسجد کے ذمہ دار احباب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کی دیواروں کو پاک و صاف رکھیں. حالانکہ بہت سے احباب میرے پاس یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ایک طرف مسجد کی پینٹنگ شروع کریں تو دوسری طرف ختم کرنے سے پہلے یہ حصہ پھر کالا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے کہ اس لیے کہ یہاں سے بہت سارے بسیں جاتے ہیں، ہزاروں بسیں گزرتی ہیں، اس کا دھواں آتا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسجد کے اندر پھر بھی اسے پاک و صاف رکھنے کی جامع مسجد کا حتی الامکان کوشش کر رہا ہے. آپ اگر اس کے سلسلے میں پینٹ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی لپائی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں، آپ اس میں ضرور حصہ لے سکتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جس طرح کا تعاون کرتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.